السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور. نحمده حمدا ونشكره شكرا. وهو العزيز الغفور. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في زيت القبور. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب المعراج والإسرار والنور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فساد هذه الأمة البخل والأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت اور خصوصاً حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی ارشاد کی کچھ توضیح جو ہم سبھوں کے لیے فکر و عمل کا باعث ہے پیش کرنے کی مقدور بھر صحیح کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں تو یہ بات ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حالت ایمان پر اس دنیا سے گزرنا اور حالت اسلام پر اس دنیا سے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اسی لیے یہ دنیا کی زندگی کو بے اعتبار فکر و عمل، ایمانی اقدار سے آراستہ کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. خاص طور پر آج پیش کیے گئے اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کچھ عرض کرنا ہے. اس ارشاد مبارک میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات وہ ہے جس میں اس امت کی صلاح وابستہ ہے، اور دوسری بات وہ ہے جس میں اس امت کے بگاڑ کے اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے. صلاح اور اصلاح، امت کی اصلاح اور درستگی، اس کے لیے جو خاص طور پر اسباب ہیں اور اس کے خصوصی اسباب ہیں، لفظ انتہائی سادہ لیکن معنی انتہائی اہم اور مضمون انتہائی وقیع تر ہے. جتنا زیادہ غور و فکر سے کام لیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس ارشاد مبارک کے بارے میں انشراح اور انبساط ہوتا رہے گا. خاص طور پر اس امت کی اصلاح کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جس میں حضور اکرم آقا و نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی اصلاح وہ ابتدائی طور پر، مبادی کے طور پر، شروعات کے طور پر، وہ اس طور پر ہے کہ اس کے اندر یقین آئے اور زہد پیدا ہو۔ یقین کا تعلق ایمانیات سے ہے، جس میں آدمی شکوک اور شبہات کو جگہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی ذات، صفات، اس کی قدرت، اس کی قیبی خدانوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرتا، مانتا اور یقین کرتا ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی کے آتے ہیں، خاص طور پر اس لفظ کا استعمال صوفیاء کرام میں زیادہ ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی زہد کے بارے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ اس یقین اور زہد کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اشاراتی طور پر ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ باقی یہ ارشاد کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کا تعلق بخل سے ہے اور جس کا تعلق طول عمل اور آدمی کی امنگوں اور آرزوؤں سے ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس امت کا بگاڑ وہ بخل ہے، آدمی کا ضرورت کے اعتبار میں بھی خرچ نہ کرنا، مستحقین کا حق ادا نہ کرنا، اہل حقوق کے حقوق کو پامال کر دینا، یہ ساری چیزیں اس خصوصی وصف زمین میں آ کے سبب آتے ہیں جس کو بخل کہا جاتا ہے۔ اور آدمی جمع مال اور خرچ نہ کرنے کے جذبات اس کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ طول عمل کیا ہے؟ لمبی لمبی آرزوئیں، جس کو کہا گیا ہے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں وہ یقین اور زہد کو کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا ہلکا پھلکا اشارہ دیتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا اشارہ کافی ہو جانا چاہیے۔ قاضی زادہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے صاحب علم و فضل گزرے ہیں، یہ روم کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے اساتذہ سے جب انہوں نے خوب خوب علم حاصل کیا، لیکن علم کی پیاس نہیں بجھی، اس علمی تشنگی کو دور کرنے دیگر دور دراز ملکوں کا سفر کر کے علم کے حاصل کرنے کے لیے مغدور بھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سفر پر روانہ ہونا چاہے، تو ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے بہت کچھ ایثار سے کام لیا، قربانی سے کام لیا، جبکہ نہ قاضی زادہ رومی نے ان سے کوئی بات کہی، نہ ان کی بہن نے ان سے کوئی اس طرح کی تفصیل بتائی۔ قاضی زادہ رومی رحمتہ اللہ علیہ کے یقین کا اعتبار یہ تھا کہ وہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تھے، کہ باوجود اس بات کے کہ سفر طول طویل تھا، سینکڑوں میلوں کا سفر، مگر کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور اس طرح کے جیسے اسباب سفر کے لیے آدمی بھی کل بے چین ہوتا ہے، ویسے کسی طرح کی بے چینی ان کے اندر نہیں تھی، اور وہ نہ اسباب کی اس فکر میں تھے اور نہ کسی سے اس طرح کی کچھ تفصیلات کسی کے سامنے پیش کی کہ سامان سفر اور اسباب سفر کی ضرورت ہے۔ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پر یقین اور توکل کا نتیجہ تھا کہ صرف علمی تشنگی اور پیاس کو بجھانے دور دراز ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور اسباب کی چندہ فکر نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ ان کی جو بہن تھیں وہ بھی بڑی علم کے اعتبار سے شیدا اور علم سے والہانہ لگاؤ اور علم سے خصوصی تعلق، اور بھائی کے ساتھ حسن سلوک میں انہوں نے اپنا انتہائی کمال بتلایا۔ بہی طور کہ ان کے پاس جو کچھ سرمایہ موجود تھا، مثلا سونا چاندی یا روپیہ پیسہ جو کچھ ان کے پاس موجود تھا، ان کے گلے میں، ان کے ہاتھ پاؤں میں، اسی طریقے سے صندوق میں سونے اور چاندی کی جو صورتیں اور جو اسباب اور ذریعہ اور سبب اور زیور ان کے پاس تھا، وہ سب کا سب سمیٹا، جیسے کوئی ایک آدمی کسی بستر میں یا کپڑوں میں یا ایک جو ہے نا تھیلے وغیرہ میں لپیٹ دیا اور اس کے بعد ان کے کپڑوں کے اندر رکھ دیا، اور اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اپنے بھائی سے یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنا سب کچھ زیور آپ کے لیے پیش کیا ہے. بعد میں چل کر ان کو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے میری بہن نے اپنا سارا زیور میرے لیے حوالے کیا ہے تاکہ میں علم کو حاصل کر سکوں اور کسی طرح کی کوئی دقت اور مشکل پیش نہ آئے. یہ در حقیقت یقین اور زہد کی ایک ادنیٰ مثال ہے، اور دوسرے ارشاد کی مزید تفصیلات کے کچھ حصے اس طرح ہیں.
گزارے کا کیا ہوگا، اتنے بڑے طول طویل سفر کے بارے میں کیا کر سکوں گا، کچھ نہیں سوچا، بس اللہ کی ذات مبارک پر بھروسہ کیا، اقدام کیا علم دین کی تحصیل کے لیے چلے. ایسے ہی اس بہن کی صورتحال یہ کہ ایک طرف ایثار اور قربانی کا جذبہ اور جو کچھ تھا پیش کر دینے کا حوصلہ پیش کیا، اور اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اپنا کچھ احسان جتائیں اپنے بھائی کے اوپر میں کہ میں نے تمہاری اوپر یہ احسان کیا. اس کو درحقیقت کیا ہے کہ زہد والا جذبہ، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے لیے کچھ صالح عمل کرنے کا جذبہ اور دوسروں کی خیر خواہی اور اپنے اندر ان جذبات کو ابھارنے کا ایک اعتبار ہے. آدمی اس بات کو بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے اس بات کے اوپر. اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکتیں بھی ویسے ہی رکھتے ہیں. حکماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، جب جی دور تو قحط سالی کا تھا لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص کھیتی کی طرف جنگل کی طرف چل رہا تھا، اچانک بادل لائے اور بادل میں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت کو پانی دے دو، فلاں شخص کے کھیت کو پانی دے دیا جائے، فلاں شخص کے کھیت کو پانی دے دیا جائے، اس کے باغ کو پانی دیا جائے. کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرے. اب وہ بیچارہ جس نے یہ آواز سنی، کوئی شجدر یہ حیران اور پریشان ہو گیا، اس آواز پر کان دیتا رہا اور توجہ دیتا رہا. پھر اس کے بعد جب وہ بارش برسی ایک چٹیلے اور پتھریلے میدان میں، اس کے بعد جس طریقے سے کوئی سانپ اپنا راستہ لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ سارا پانی ایک نالی میں جمع ہو کر، جیسے کوئی بڑا نالا چلتا ہے، ندی اور نالے جیسے چلتے ہیں، اسی طریقے سے ایک بڑے نالے کی شکل میں شکل اختیار کر کے ایک طرف کو آہستہ 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 چلنے لگا. تو اس آدمی کو تھوڑا سا استعجاب ہوا، اس نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آواز آئی، خاص انداز سے پانی برسا، خاص رخ اختیار کر کے ایک طرف کو چل رہا ہے، کوئی سجائی نہیں دیتا، کیا کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی اس بے کلی کو دور کرنے کے لیے اس پانی کے جدھر جدھر پانی گیا ادھر ادھر یہ شخص بھی گیا، یہاں تک کہ ایک باغ کے پاس پہنچے. وہاں پر ایک شخص اپنے باغ کی رکھوالی اور نگرانی کر رہا تھا اور پانی کو سینچ رہا تھا یا پانی سے سیرابی کے لیے کوشش کر رہا تھا، اپنے باغ کے کام کاج جیسے مطروف ہوتا ہے آدمی کھیتی باڑی میں، ایسا مطروف تھا. یہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بعد اس باغ کی سیرابی ہوئی. تو اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، جو آدمی پانی کے ساتھ آیا اس نے پوچھا کہ بھائی باغ والے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا. اس نام کی وضاحت مجھے سیرت نگاروں نے، واقعہ نگاروں نے نہیں، نام نہیں لکھا، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ یہ مستند واقعہ ہے اور اعتبار کیا ہے سیاہ ستہ کی کتابوں نے اور مستند علماء اہل اسلام نے. تو یہ اب وہ پانی وہاں پر پہنچا اور اس نے نام پوچھا تو وہی نام بتایا جو بدلی میں سے آیا. اس نے پوچھا کہ بھائی آپ تم میرا نام لے کے کیا کرو گے، کیا بات ہے کہ میرا نام کیوں پوچھتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھا نہیں اب تک، کوئی ایسی کوئی خاص بات پیش آئی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بادل سے ایک آواز سن رہا ہوں آپ ہی کے نام کی، اور وہ پانی پڑا اور پھر آپ ہی کے باغ کی طرف اس نے اپنا رخ کیا، تو میں نے سمجھا کوئی خاص بات ہے. یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ پاک کے مقبول ہیں. اچھا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا خصوصی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی آپ کے ساتھ ہے؟ تو اس باغ والے نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، البتہ جو عمل ہے معمول ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو باغ ہے یا کھیتی باڑی ہے، میرے پاس جو چیزیں یہاں نکلتی ہیں باغ و بہار کی شکل میں، ثمرات پھلوں کی شکل میں، کھیتی کی شکل میں، اجناس کی شکل میں، جو بھی نکلتا ہے غلہ وغیرہ، میں اس کے تین حصے کر دیتا ہوں. جتنا بھی ہو بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ ایک کروڑ کی مالیت ہے یا دس کروڑ کی، بحث اس سے نہیں ہے. جو بھی سرمایہ نکلتا ہے اس کا ایک حصہ میں فقیروں میں دے دیتا ہوں, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, ایک حصہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے استعمال کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ جو ہے وہ پھر اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں. یہ میری سابق سے, بہت سابق سے یہ ترتیب چلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ میری کھیتی باڑی میں برکت بھی رکھتے ہیں. تو میرے دوستو, کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب ہم سلیقے سے کسی کام کو کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکات بھی نازل فرماتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ دنیا سے بے رغبتی آئے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں یہ بات ارشاد فرمائی, اول فساد هذه الامه, اس امت کے فساد کا ابتدائی حصہ یعنی آغاز فساد, جہاں سے مفسدات شروع, مفاسد شروع ہوتے ہیں, جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے, جہاں سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں, جہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوتے ہیں اور الجھنے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کیا ہے؟ البخل والعمل. ایک ہے بخیلی اور دوسرے ہے لمبی لمبی امید ہیں. عمل کہتے ہیں امید کو, طول عمل, لمبی لمبی امید ہے. جی سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں کا اعتبار ہے. یعنی آدمی کہتا ہے کہ اب میں بس جو بھی سوچتا ہوں 1000 سال کی سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں تو 100 برس کی سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں تو بس سارے جس پورے, یوں سمجھیے کہ آپ میری نسل در نسل سینکڑوں ہزاروں برسوں تک میری نسل کو کام آنے والی چیز کے لیے سوچتا ہوں. اور اب یہ ایک اعتبار دوسروں کے دوسروں کے بات کا ٹیکا لے کے کرنے کا, اور دوسرے خود اپنی اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے تو لمبی لمبی امید ہے. جی یہ بھی مل جائے مجھے, وہ بھی مل جائے, وہ مجھے وہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے, اس طرح کا جو اعتبار ہے آدمی جو حرص اور حواس اور عمل جی اور تمناؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے, یہ چیز انسان کو تباہی کے غار میں لے جاتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ سوچی, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی مال دیا اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی وہ جو بخیلی ہے وہ ایک خصوصی اجدہ کی شکل میں توغ بنا کر جی حشر کے میدان میں جہنم میں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی قیامت میں. یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے, بڑی عجیب روایت ہے, مشکا شریف کی روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من آتاہ اللہ مالا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرما دیتے ہیں, ولم یؤدی زکاتہ, اور وہ شخص اس کی زکات ادا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ مسل لہو یوم القیامت شجاع نقرا لہو زبیبتان, تو اس بخیلی کو اور اس کے جس ضروری خرچ نہ کرنے کو اور اس کے مال و متاع کو اللہ تعالی یہ قیامت کے دن یہ اس کو ایک اجدہی کی شکل میں ظاہر کریں گے, اور وہ اجدہا گنجا ہوگا اور اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے, اور اس کے اوپر دو جی سیاہ ٹپکے ہوں گے, گنجا ہونا بھی اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہوگی, اور اس کے اوپر دو سیاہ نقطوں کا ہونا یہ بھی انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہوگی. تو جی پھر اس کے بعد اس کو یسلط مسلط کر دیا جائے گا, وہ تو اور اس کا توف پہنایا جائے گا جیسے کوئی ہار پہنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ثم یاخذ بلحم ذنیہ ای بشدقہ, اس کے بعد وہ جی وہ سانپ جو ہے نا اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور اس کی باچھیں اور جبڑے پکڑ کر کھینچے گا اور یہ بات کہے گا جی مارتا رہے گا اور یہ بات کہے گا انا مالک انا کنزک انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. اسی لیے ملت کے عزیزوں, ایک ایک پائی کی زکات ادا کر دیجئے جی, ہیلے بہانے مت کیجئے جی, وہ فلاں گھر ہے 1 کروڑ کا ہے مگر گھر پہ تو نہیں ہے نا, تو اس انداز کی بات مت کیجئے. بس یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو بس والہانہ جذبات کے ساتھ, انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ, اللہ کے حکم کی تعمیل کے بہترین جذبات کے ساتھ جی, امنتے جذبات کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے جذبات کے ساتھ, آپ جو سائل ملے, جو غریب ملے, جو مستحق ملے, اور جو آپ کو غریب مسلمان ملے, جو بھی مستحق مسلمان ملے, آپ کا پڑوسی ملے, آپ کا رشتہ دار ملے, مدارس عربیہ ملے, مکاتب قرآنیہ ملے, جی جو مستحق نظر آیا بس اس کو دل کھول کر اب سرو کر دو, تمہیں اس کی فکر نہ کرو, آپ اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں صاحب, ہم جس کو دے رہے ہیں اگر ان مستحق نہیں ہوگا تو بھائی مفتی تو بتا دے گا کہ بھائی کیا صورت حال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ظاہر آپ کہاں کہاں گھس کے تحقیق کریں گے, ظاہری اعتبار سے دیکھ لیں, اندازہ لے لیں کہ بھائی مستحق ہیں تو ہاں مستحق, چلو خرچ کر دو. آپ کے رشتہ دار ہیں تو خرچ, یہاں بہت اچھا نور نور بڑی اچھی بات ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا قریب دور کا رشتہ دار, کتنے یتیم ہیں, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے پڑوسی ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے مفلوق الحال ہیں, کتنے غریب لوگ ہیں جن کے اوپر آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مال خرچ کر سکتے ہیں, مگر عجیب بات ہے کہ 100 میں 250 روپے دینے کو تیار نہیں آدمی. شادی پر خرچ ہوتا ہے تو کروڑوں گا جی, جائیداد خریدتے ہیں تو کروڑوں گے, اور مال جی سونا چاندی کے ویوپاری ہیں تو بھی لاکھوں کا کاروبار, اور زمینات کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار, اور جی کاروں کے کاروبار ہیں, گاڑیوں کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار, بھائی کپڑے کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار. جی بھائی شام میں آ رہا ہے کئی لاکھوں کا مال اتر رہا ہے, صبح آ رہا ہے لاکھوں کا مال اتر رہا ہے جی, اور جب زکات دینے کا مسئلہ آیا تو کمل صاحب ضروری ہے کیا دینا؟ میرے دوست کیا امت مسلمہ کا یہ اگر یہ حال ہو, میرے دوست لوگ اقتصادیات کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب جی ہزاروں لاکھوں تقریریں ہوتی ہیں اور کوئی اقتصادیات کا حل نہیں بتاتا. میرے دوستو یہ زکات کا مسئلہ خود اقتصادیات کا حل ہے. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ اقتصادیات جی, اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان اگر زکات نکالنے والے بن گئے تو پھر میرے دوست آپ کے لیے پھر کوئی معاشی مسئلہ باقی نہیں رہتا. مگر مشکل یہ نہیں ہے, مشکل جمع کرنے کی ہے. جمع جی ہاں, سونے پر سونا رکھنا, چاندی پہ چاندی رکھنا, ٹھیکرے پہ ٹھیکرا رکھنا, اور جی بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانا, کار پہ کار خریدنا, موٹر کے پیچھے موٹر لانا, کپڑے کے پیچھے کپڑا لانا, اور مسابقت اور آپس میں اچھا تم ایسا 1 کروڑ کے کاروبار کرتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہم بھی 10 کروڑ کے کاروبار کر کے بتائیں گے. اچھا آپ 1 کروڑ کا گھبلا کرتے ہیں, ہم 10 کروڑ کا گھبلا کر کے بتاتے ہیں. میرے دوست یہ مسلمانوں کی زندگی ہے. مسلمان کی زندگی تو اس شان کی تھی جس جی بخل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی مسلمان کے پاس. ہاں سخاوت والا دل اللہ پاک جی اسلام کا مزاج یہ رکھا ہے کہ یہ دینے کا مزاج ہے, یہ لینے کا مزاج نہیں جی. یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ دینے والا بنایا تو وہ قابل ستائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. بس سمجھ رہے میرے دوستو, الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب سمجھ رہے ہوں گے آپ, ذرا سمجھدار لوگ ہیں. جو دینے والا شخص ہے اس کا مرتبہ بلند ہے اس شخص سے جی, جو لینے والا ہے عام اعتبار سے خصوصی استثنا ہی پہلے ضرور ہوا کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر, لیکن جو عامت الناس کی جو روش اور اعتبار ہے اس میں خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دینے والے بنے. ہاں اور آدمی بلا وجہ مانگے بھی نہیں. ویسے جب رمضان آیا اب جب کوئی آدمی دیکھا صاحب پیسے دیجئے تو کیوں دیجئے, تو رمضان آ گیا آپ کو کیوں دو صاحب مجھے ضرورت ہے. ارے کیا ضرورت ہے صاحب ضرورت, آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے, رمضان ہے دے دو. ارے بھائی آخر کیا ضرورت کیا ہے آپ کی, بلا وجہ اور بلا ضرورت شرعیہ, بلا کسی شدید ضرورت کے اگر کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جی وہ یجیء یوم القیامۃ لیس علیہ لحم, وہ قیامت کے دن وہ بھیک مانگنے والا بلا ضرورت کے اس حال میں آئے گا قیامت کے میدان میں کہ اس کے چہرے پر گوشت کی 1 بوٹی بھی باقی نہیں رہے گی. بس جس کو دیکھو ہاتھ پسارے پھر. میرے دوست نہیں, ایک ہے سائل کا اپنے اعتبار سے پیش ہونا اور ایک ہے اسخیا کا اپنی سقامت اور داد و دہیش کی مناسبت سے اپنے اوصاف حمیدہ کا رکھنا ایک بہت بڑے معیارات کی بات ہے. ایک طرف ضرورت ہے کہ آدمی بلا ضرورت نہ مانگے, اور دوسری طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی سائل آیا ہے کس حال میں آیا یہ نہ دیکھو, وہ ہم سائل فلا تنہار, جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکا دے دو, کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس گوشت تحفتن آیا تو میں اس کو لے کر رکھی جی اس لحاظ سے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو میں یہ پکا کے کھلاؤں گی, یہ گوشت تو آقا پسند فرماتے ہیں. رکھ لیا میں نے اور تاخچے میں اٹھا کر محراب وغیرہ میں, جیسے چھجے یا محراب وغیرہ ہوتا ہے اس میں رکھا انہوں نے, اس کہ اس درمیان میں یہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, باہر کہیں تشریف لے گئے تھے. اس درمیان میں ایک سائل آیا, سائل نے آ کے مانگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے دے, اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا کرے. تو اندر سے بھی جواب اسی طرح کیا, اللہ تعالیٰ تم کو بھی برکت دے دے. ان جیسے کوئی آدمی سلامتی اور خیر خواہ جی خیر خواہی کے ساتھ گزار دیا کرتا ہے کہ بھئی بعد میں دیکھیں گے, سوچیں گے, پھر آنا اب موقع نہیں ہے, ٹال دیا وہ سائل چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے بیٹھے فرمایا کہ ام سلمہ کچھ کھانے وانے کے لیے ہے, تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, یہ وہ گوشت رکھا ہوا ہے, میں لے آتی ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. بولے کہاں ہے, لے آؤ. اب وہ گئے وہ تاخچے کے تاک کے اور محراب کے پاس, وہاں جا کر اس گوشت کو اٹھانا لینا چاہا تو وہاں پر کچھ ہے نہیں, صرف جو ہے ایک سفید پتھر ہے, پتھر سفید پتھر ہے. آپ ادھر ادھر ڈھونڈنے پریشان ہوئی. آپ نے کہا کہ ام سلمہ کیا بات ہے, کچھ فکر مند معلوم ہو رہے ہیں. کہا کہ رسول اللہ گوشت رکھی تھی, گوشت تو یہاں پر ہے نہیں, میں چاہتی تھی کہ وہ آپ کو دے دوں پکا کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں گوشت تھا وہاں پر, جی ہاں پھر وہاں کیا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر ایک سفید پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا, اس درمیان میں کوئی مانگنے والا آیا تھا, اس درمیان میں کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کو کچھ دیا؟ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیا, میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے رکھوں گی, میں آپ کی خدمت تھی, کچھ منشا کچھ اور نہیں تھا, کچھ بگاڑنا نہیں تھا, نیت بھی ٹھیک تھی, عمل صالح تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے چونکہ سائل کو نہیں دیا رکھنے کے باوجود, اسی لیے اللہ پاک نے تمہارے رکھے ہوئے گوشت کو پتھر میں تبدیل کر دیا ہے. یہاں پر علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسی طرح جو کوئی شخص اپنے پاس مال رکھتا ہے, دولت رکھتا ہے, جی, اور مختلف قسم کے اسباب رکھتا ہے, وسائل رکھتا ہے, اور اس کے پاس کچھ مستحق کچھ غیر مستحق, کچھ مانگنے والے کچھ نہیں مانگنے والے, کچھ سائل کچھ محروم متوجہ ہونا چاہتے ہیں اس کی طرح, اس کے باوجود وہ اس استحقاق کے اعتبار سے جی اس کا حق نہیں دیتے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری چیزوں کو بے فیض بنا دیتے ہیں جیسے گوشت کو پتھر بنا دیا گیا تھا. آج آدمی بجے صاحب مال میں برکت نہیں ہے, جائیداد میں برکت نہیں ہے, جی سامان میں برکت نہیں ہے, چیزوں میں برکت نہیں ہے, اولاد میں برکت نہیں ہے. میرے دوستو برکت کہاں سے آئے گی؟ اصل جو کام ہے حکم کی تعمیل کا وہ تو ہم پورا کرتے نہیں. اسی لیے ملت کے عزیزوں اس موقع کو غنیمت سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے, ایک موقع محل کی مناسبت سے آدمی دے دیتا ہے کہ بھائی ایک تو 70 کا جی درجہ مل جاتا ہے, ثواب مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. مگر میرے دوست اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی بس رمضان صرف زکات ہی میں دیا کریں. کسی کی زکات اگر جو ہے نا شعبان میں رجب میں اگر فرض ہو رہی ہے تو وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں, تو کہ بھائی کیا بات ہے. اس لیے رک رہا ہوں صاحب کہ تاکہ جو ہے نا رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کروں. میرے دوست یہ اعتبار درست نہیں ہے, اس طرح سوچنا درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی موقع نہ مل سکا, ہو نہیں سکا, باقی رہ گئی, تب تو خیر شعبان میں نہیں ہو سکا رمضان میں ادا کر لینا, ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. مگر اگر نہ کرنا, اس کی مثال ایسی ہوگی کوئی جی اگر آپ کی امی جو ہے پریشان حال ہوں اور پانی پینے کے لیے ترس رہے ہوں, شدید ضرورت میں ہوں, اور رجب میں مثال کے طور پر آپ وہ مانگ رہی ہیں پانی کا گلاس, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ پانی کا گلاس مانگ رہے ہیں, دوں گا مگر رمضان میں ثواب زیادہ ہے. کیا لوگوں کی بھی ایسی عجیب عجیب قسمیں ہیں, چھوٹی بات کو اتنا بات کا وطنگڑ بنا. اسی لیے اگر کسی کو رجب میں فرض ہوتی ہے تو رجب میں دے دو, سمجھ رہے, شعبان میں فرض ہوتی ہے تو شعبان میں دے دو. ایک فرض کیا ڈائی ہے, وہ جس وقت فرض ہوا اس وقت ادا کر دینے کا ہے. اور 2 مہینے کے اگر ٹال مٹول کریں گے, یہ سوچ اگر نہیں ہو سکا خیر ہو گیا رمضان میں تو دینا ہی ہے, لیکن میرے دوست اس طرح ٹال مٹول کرنے کا نہیں ہے. جب موقع ہوا حکم آیا تعمیل کر دی. اسی لیے میرے دوست ایک اور خاص بات کرتے ہوئے جس میں آدمی کو خصوصی جذبات کی طرف توجہ دلانی منشا ہے, خصوصی بات کرتے ہوئے بات کو ختم کریں گے. ایک بزرگ تھے حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ, آپ حضرت نے سنا ہوگا, میں اعادہ کیے دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. ایک بزرگ گزرے ہیں اور وہ حج کو جانا چاہتے تھے, ان کے قافلے کے ساتھ حج کو جانا چاہتے تھے. بہت سارے ان کے دوست احباب رشتے دار وغیرہ کوئی تھے, سب جانا چاہتے. ایک ایسا ہوا کہ کوفے کے بازار میں حج کا سودا صرف سامان وغیرہ لینے کے لیے, جس کو اسباب حج کہا جاتا ہے, وہ لینے کے لیے بازار گئے کوفے. وہاں پر جا کے مصروف تھے کہ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی. حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کی ایک عورت پر نظر پڑی. وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں, ایک بڑھیا کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی, اور ایک ویرانی اور کھنڈر کی طرف تھی, جیسے گھوڑ وغیرہ ہوا گردہ ہے. وہاں پر پہنچی, ایک ایسی طرف جا رہی تھی جی اس کے جہاں پر بالکل ایک جانور جو ہے مرا پڑا ہوا تھا, جانور تھا مرا ہوا تھا, ایک مردار تھا. وہ بڑھیا وہاں پر قریب میں پہنچی اور خاموشی سے اپنے تھیلی میں سے ایک چاقو نکالا اور اس مرے ہوئے مردار جانور کے کچھ پیسز توڑنے لگی, کاٹنے لگی. تو بے چینی شروع ہوئی حضرت ربی بن سلیمان کو کہ کون عورت ہے, کس قسم کی ہے, کہاں کی ہے, کیا حال ہے, اور یہ اس کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں ہے, یہ پھر ویرانی کی طرف اور گڑ کی طرف آئی ہے, اور خاص طور پر پھر یہ مردار جانور سے کچھ گوشت کے ٹکڑے توڑ رہی ہے, کوئی سجائی نہیں دیتا تھا, کیا کیا جائے. سوچتے رہے, دیکھتے رہے, جو اس کے بعد آہستہ سے اس نے دو چار پیسز کاٹ کر یہ زنبیل میں رکھ لیے, اور اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو وہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا, بس اس کے پیچھے 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 گئے, یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچے جس گھر کے دروازے میں وہ داخل ہوئی. گھر بھی اونچی زہ وغیرہ اچھی تھی اور اونچا مکان تھا, دروازہ بھی اچھا تھا, دروازے میں دراڑ تھی. اب یہ عورت جب بڑھیا جب اندر داخل ہو گئی تو آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے, سوچنے لگے کہ دیکھوں تو صحیح آخر کرتی کیا ہے, یہ بیچاری کرتی کیا ہے. کیا دیکھتی ہوں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچیاں ہیں, یہ اس بڑھیا نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے کچھ لڑکیاں آئیں, غالباً چار لڑکیاں تھیں. وہ گھر بھی اونچی زہ وغیرہ اچھی تھی اور اونچا مکان تھا, دروازہ بھی اچھا تھا, دروازے میں دراڑ تھی. اب یہ عورت جب بڑھیا جب اندر داخل ہو گئی تو آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے, سوچنے لگے کہ دیکھوں تو صحیح آخر کرتی کیا ہے, یہ بیچاری کرتی کیا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچیاں ہیں, یہ اس بڑھیا نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے کچھ لڑکیاں آئیں, غالباً چار لڑکیاں تھیں. وہ جی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ لڑکیاں آئیں, انہوں نے دروازہ کھولا, اندر سے جب آواز آئی کون ہے کون, تو میں وہی تمہاری ماں ہوں, بدحال بڑھیا ہوں جی, تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی کمانے کے قابل نہیں ہے, وہی پریشان حال بوڑھی تمہاری ماں ہوں, بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک جگہ جا کے آئے ہوں, تمہارے لیے دو تین ٹکڑے لے کے آئے ہوں, بس وہ بیٹے تم جو ہے نا گوشت پکا لو, تم کھا لو, بھون کے کھا لو, اس طرح کی بات کر رہے. اب جب وہ اس طرح کی بات کرنے لگے تو حضرت ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ ایک مسلمان, ایک عورت, ایک بڑھیا, اور پھر ایک حرام, اور مجوسیوں میں حرام کی کچھ اجازت, امت مسلمہ کے لیے تو اس طریقے کا حرام کھانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے بے ساختگی میں چیخ کے کہا کہ اے بڑھیا تم کیسی بات کرتی ہو, جی ایک ویرانے اور کھنڈر اور جی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گوشت کے ٹکڑے لاتے ہو, یہ کھانا تو حرام ہے, حرام امت محمدیہ میں یہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھیا یہ آپ کون آئے جو ہمارے حالات کا تم کو اندازہ نہیں ہے, ہمارے حالات کا تم کو اندازہ نہیں ہے, میں یہ غریب بوڑھی ہوں اور یہ میرے بچے ہیں, نوجوان بچیاں ہیں, ان لڑکیوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نگران کر نہیں ہے, کھانے جی مجھے معلوم ہے یہ بات, مجھے معلوم ہے یہ بات کہ یہ اس طریقے کا کھانا حرام ہے, لیکن مجھے یہ بھی بات مسئلہ معلوم ہے کہ تین دن کے بعد بقدر ضرورت حلال ہو جاتا ہے, آج چوتھا دن ہے اس غریب بوڑھی کا ان بچیوں کی بھوک والی حالت کے ساتھ, اس لیے یہ لے کے آئے ہوں, تم چلے جاؤ, ہمارا تم سے کوئی کام نہیں ہے. یہ صورتحال لے کے حضرت ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل بس پسیج گیا اور پورا جسم ارخ ارخ پانی پانی ہو گیا, سیدھے گھر آیا اور جو اسباب حج جو تھا, میرا حج کو جانا میں ملتوی کر دیا, میں نے حج کو جانا ملتوی کر دیا, اس کے بعد جو ہے پورے اسباب حج میں سے سب کچھ سمیٹا, کچھ غلہ لے لیا, کچھ کپڑا لے لیا, کچھ دراہم لے لیے اور کچھ آٹا لے لیا, اور ساری کی ساری چیزیں یہ جگہ سمٹی اور ان کا تھیلا والا ایک پوٹلی بڑی سی بنائی, اس کے بعد جی وہ لے آیا اور جی لے آ کے اس بڑھیا کے گھر میں جھونک دیا کہ اماں آپ ایسا کیجئے, آپ ان چیزوں کو استعمال کرو مہربانی کر کے, مگر اللہ کے واسطے وہ حرام لقمہ استعمال کرو, اس لیے کہ ہم نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا حلق میں اتر جاتا ہے تو 40 دن کی نماز غارت ہو جاتی ہے. मेहरबानी करो आप हराम लुकमा मत खाओ। उस बुढ़िया ने जब ये सारा साजो सामान देखा जी अजीब बात पेश आई, नाम मालूम नहीं था नाम मालूम हो गया। उसने अंदर से उस बुढ़िया ने आवाज दी, अंदर से उस बुढ़िया ने आवाज दी, अरे रबी बिन सुलेमान अल्लाह पाक तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, ए रबी बिन सुलेमान अल्लाह पाक तुम्हारे हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उसका अजर तुम्हारे लिए जाहिर फरमाए। तो बड़ी बेटी जो थी उसने कहा, ए रबी बिन सुलेमान अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर सलामती की बारिश बरसाए और तुमको अल्लाह ताला डबल अजर सवाब अता फरमाए। दूसरी लड़की ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसी तरह का अजर रखे जिस तरीके से तुमने हमारे साथ सुलूक किया है। तीसरी बेटी ने कहा कि ए रबी बिन सुलेमान अल्लाह पाक तुम्हारा हशर मेरे दादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमा। इस तरह चौथी बेटी ने भी दुआ। उसके बाद अपने दोस्तों से कहा कि मेरे दोस्तों मैं हज को इसको बताना नहीं चाहता, आप लोग अपनी मेहरबानी करके चले जाएं। जब दिन रात दिन काटते रहे, सारे साथी हज को चले गए, मगर मेरे दोस्त वहां हज में अजीब हाल ये समझ रहे हैं कि मैं हज को नहीं गया और मैं हज से महरूम रह गया। लेकिन अल्लाह तपाक ने एक समाजी खिदमत का जी सही एक मुस्तहिक तक चीजों के पहुंचने की एक शक्ल अल्लाह पाक ने बनाई, उस पर तो खुश थे। लेकिन हज को न जाने का भी एक हल्का फुल्का मलाल था कि मैं महरूम हो गया, इस साल नहीं जा सका। बहरहाल उनके साथ ही हज को चले गए। अय्याम हज गुजरे, मनासिक हज गुजरे। जब सारे के सारे हाजी वापस आए तब ये मुलाकात के लिए कि भाई आप लोग हाजी हैं, हज करके आ रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आप हजरात का हज कबूल करे, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं आइंदा जाके हज के इस फरीदी की अदायगी के अंदर अच्छा रूल अदा कर सकूं, सही मानों में हज कर सकूं। ये सोचकर आप दुआएं लेने के लिए हाजियों की तरफ जा रहे थे तो कुछ उसमें रिश्तेदार हैं, कुछ दूर के भी हैं दोस्त अहबाब, उसमें से कई साथी ये कह रहे हैं कि रबी बिन सुलेमान आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हज में नहीं थे, रबी बिन सुलेमान आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हज में नहीं थे। हालांकि आप मक्के में भी थे जी, अरफात में भी थे, मीना में भी थे, रमीए जमरात के पास भी थे, मुजदलिफा में भी थे, मक्के में भी थे, मदीने में भी थे, कैसी बात कर रहे हैं आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे है नहीं। आपने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल खुले तौर पर यह बात मालूम और महसूस है कि मैंने कुर्बानी दी कुछ और किसी और अंदाज की, हज को नहीं जा सका, महरूम रहा, आप कुछ और बात कर रहे हैं। फिर एक काफिला आके कहने लगा कि हमने आपसे मुलाकात की है हज में, फिर कुछ और मुलाकातें हुई, कुछ और मुलाकातें हुई। एक अहम मुलाकात उसमें से ये पेश आई कि एक साहब आगे बढ़ के कहा कि बाबे जिब्राइल के पास जी हमारी आपसे मुलाकात हो गई, हुजूम बहुत ज्यादा था और आपने ये अमानत हमारे साथ जी मुझे दी थी और ये अमानत आपको देने की थी, वो रह गई, मैं नहीं दे सका, ये आपकी अमानत है, आप ही ने ये थैली दी थी। उस पे लिखा हुआ था मन आय मलना रबीहा, जो हमारे साथ मामला करता है वो फायदा मंद होता है, जो वो फायदा उठाता है सही मानों में वो फायदा उठाने वाला है, सही फायदा उस शख्स को होता है जो हमारे साथ मामला करता है। आप परेशान हैरान, आपको यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब रात हुई और ख्वाब पड़ा, ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, इन रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने आका को सलाम अर्ज किया और उसके बाद जी देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उसी हंसी वाली कैफियत के साथ इरशाद फरमा रहे हैं। जी क्या बात इरशाद फरमा रहे हैं कि रबी बिन सुलेमान आपके हज के कबूल होने के लिए कितने गवाहों की जरूरत है, और क्या आपको इतने काफिले बोले, इतने लोग बताते रहे तुमको यकीन जी, आप कुछ और शुबा हो रहा है। देखो बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे उस इशार को कबूल कर लिया, तुम्हारे उस कुर्बानी को कबूल कर लिया जिसमें तुमने मेरे खानदान के सादात के घराने की एक बेटी के साथ तुमने जो सुलूक किया था उसको हराम के लुकमे से बचाकर, हराम लुकमों और उनके कई दिन के फाखों के बाद तुमने जो साजो सामान उन तक पहुंचाया था, अल्लाह पाक ने तुम्हारे उस ईसान को कबूल कर लिया है, वो मेरे घराने की बेटी थी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया है, न सिर्फ ये है कि कबूल किया है बल्कि अल्लाह पाक ने एक फर्जी फरिश्तों के लिए मुकर्रर ये बात फरमा दी है कि हर साल रबी इब्न सुलेमान की शक्ल में एक फरिश्ता इनकी तरफ से हज किया करे। اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عملنا ربیحا, جو اللہ رسول کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. میرے دوستو آپ سے خدمت یہ ہے کہ بہت سارے حالات اور مسائل ہیں, لیکن ان مسائل سے نمٹنے کی آسان ترین شکل یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حق ادا کیا جائے اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. جی اس کے لیے آپ لوگ موقع اور محل کی مناسبتوں سے جہاں جہاں مناسب سمجھتے ہیں, بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں کسی کو فقیر اور غریب رہنے مت دیجئے, بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے. اس طرح کی کوشش آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, صرف جذبے صحیح ہمت اور فیصلے کی ضرورت ہے. اللہ پاک صحیح جسارت کے ساتھ ہمتوں اور فیصلوں کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ جو بے روزگار انہیں حلال روزی نصیب فرما, اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما, اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں, اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کی جائز حاجات کا تکفل اور تکمیل فرما, اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما, بالخصوص آقا نامدار حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.